The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1444 ہجری کے جمعۃ الاخرہ کی 15th شب ہے اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے سیاہ درود و سلام پیج نمبر 5 سے حدیث پاک نمبر 15 حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں سارے ورد و وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اب سوالات کیجیے ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں گے ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں جائیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ القریب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
آپ سے ایک کوشچن ہے میرا کہ ہم نماز پابندی سے پڑھنا چاہتے ہیں بار بار نیت کرتے ہیں مگر پھر بھی پابندی نہیں ہو پاتی کسی نہ کسی وجہ سے سستی ہو جاتی ہے نماز نہیں پڑھ پاتے تو آپ عمل ایسا بتا دیں تاکہ ہم پابندی سے نماز پڑھ سکیں
اللہ پاک نماز کی توفیق عطا فرمائے جذبہ عطا فرمائے اس پہ نماز کے فضائل پر نظر رکھے آدمی اور اس کے نہ پڑھنے پر جو گناہوں کی وعیدیں ہیں ان کا دھیان رکھے تو اس سے بھی نماز کا جذبہ جو ہے یہ بڑھتا ہے فیضان نماز پیج نمبر 10-11 میں آپ کو کچھ نماز کی فضیلتیں جو مختلف ہیں 25 فضائل عرض کرتا ہوں نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے نماز قیامت کے دھوپ میں سایہ ہے نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے نماز نور ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا نماز دین کا ستون ہے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے نماز شیطان کو ناپسند ہے نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کا ساتھی ہے نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا تو الحمدللہ نماز کے بہت سارے فضائل اور نہ پڑھنے کے عذابات بھی ہیں تو ان کو خیال رکھیں گے نا اور یہ فیضان نماز کتاب اگر انشاءاللہ مطالعے میں رکھیں گے تو نماز میں دل لگے گا اور اتنے سارے فضائل ہوتے ہوئے اور اللہ پاک نے یہ نماز ہم کو فرض کی ہے کے باوجود کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یقیناً اس کی بدنصیبی میں کوئی کلام نہیں ہے بڑا بدنصیب اور محروم شخص ہے وہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے
اللہم آمین
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں اس وقت اپنے پنجاب آیا ہوں چکوال میں. علی صاحب, ہمارے ہاں یہ روایتی مشہور ہے کہ یہاں پر جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے چند روز بعد تک رات کے وقت مغرب کے آس پاس اس کی قبر پر آ کر اس کے قریب پہ آگ جلائی جاتی ہے, اور یہاں کے لوگوں کے نظریہ کہ یہاں کچھ بلائیں آتی ہیں جو تازہ مردوں کی لاش نکال کے لے جاتی ہے.
اللہ اللہ, یہ لوگوں کی طرح طرح کی بس من گھڑت باتیں ہوتی ہیں, اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ جو یہ دنیا بھر میں لوگ مرتے ہیں اور بلائیں نکال کے لے جاتی ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو کولڈ اسٹوریج میں جو لاشیں ہیں کئی کئی دنوں کئی کئی مہینوں تک پڑی رہتی ہیں, ان کو کیوں نہیں نکالتی یہ بلائیں؟ انہوں نے خالی ہمارا قبرستان ہی دیکھ لیا, اور یہ بند قبر میں منو مٹی تلے دبے میں وہ نکالیں گی, اور لاش جو باہر پڑی ہے اس کو نہیں اٹھاتی ہے. تو یہ مطلب عوام کی باتیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ قبرستان میں آگ جلانا یہ بری فال ہے, اچھی چیز نہیں ہے. قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے, نہیں, اسے بچنا چاہیے. یہاں تک کہ لوگ جو قبرستان میں اگربتی وہ جلاتے ہیں اپنے قبروں پہ موم بتیاں, شب برات میں یہ دیکھا ہے, مطلب یہ بھی منع ہے. ہاں, اگر اجالے کی ضرورت ہے کہ تلاوت کرے گا کچھ کرے گا تو قبر سے ہٹ کر سائڈ پر موم بتی جلا سکتے ہیں. اس طرح اگربتیاں جلا کر لوگ قبروں پہ گاڑ دیتے ہیں, یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ یہ بھی آگ ہے, پھر یہ گاڑ کے چلے جاتے ہیں, یہ بھی نہیں ٹھیک. ہاں, وہاں لوگ کچھ تلاوت کر رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں, نعت خوانی کر رہے ہیں, اور ان کے لیے اگربتیاں جلائی گئی ہیں تاکہ ان کو خوشبو پہنچے, تو وہ بھی قبر پر نہیں سائڈ پر, یا اگر بتیوں کے رکھنے کی کچھ اگر دان وغیرہ آتے ہیں ان میں وہ ڈال کے وہ رکھ دی جائیں. اس سے قبر والے کو کوئی اس آپ کی اگربتیوں سے فائدہ نہیں ہے, آپ کی موم بتیوں کا اجالا ان کے قبروں میں جاتا نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھے گا. آپ اصال ثواب جو کرتے ہیں نا, ہم نیکیوں کا اصال ثواب یہ قبر والوں کو ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے باپا جان, مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ قرآن پاک حفظ کر لو, اور میں خود بھی چاہتی ہوں کہ قرآن پاک کو حفظ کروں, لیکن جب میں نے قرآن پاک کو حفظ کر کے بھول جانے کا عذاب سنا تو اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں. باپا جان, حفظ کو یاد کیسے رکھا جائے اور حافظہ کیسے مضبوط ہو؟ جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ, آپ کا خوف خدا مرحبا, اللہ برکت دے. بیٹے حفظ کریں, اور اس کو یاد رکھنے کا یہ کہ بس روز تلاوت ہوتی رہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک منزل روزانہ تلاوت کرتے ہیں, تو اس طرح ہفتے میں ایک بار ختم ہو جائے گا, مہینے میں چار قرآن ختم ہو جائیں گے. یا پھر یہ کہ کم از کم ایک پارہ بھی روز پڑھتے رہیں, انشاءاللہ حفظ یاد رہے گا. ہاں بالکل, حفظ کر کے بھول جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, تو اس طرح یاد رکھنا پھر ظاہر پھر کہ کیسے یاد رہے گا؟ تلاوت کرتے رہیں تو یاد رہے گا انشاءاللہ.
حافظہ کیسے مضبوط رہے, اس کا وظیفہ؟
اس کے تو ایک پورا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, قوت حافظہ کے بہت سارے مطلب اوراد ہیں. میں تو مطلب یعنی کہ ایک تو یہ کہ یا قویوں کا مشورہ دوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ کر لیں, ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر یا قویوں 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ کے سینے پہ دم کر دیں, یہ تھوڑا آسان ہے. اس کے علاوہ ایک وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو, یہ 5 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا کرے, اللہ کرے گا تو حفظے میں مضبوطی رہے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ ماں باپ سے کون سی دعا کروانا زیادہ بہتر ہے, اس کے بارے میں بتائیں.
اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بزرگوں سے جب ملتے تھے تو مغفرت کی دعا کرواتے تھے, خود فرماتے ہیں میں مغفرت کی دعا کرواتا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ دعائے مغفرت یہ بہت اہم ہے کہ گناہوں کی معافی مل جائے, تو اس طرح ایمان کی سلامتی کی دعا کروائیں, مغفرت کی دعا کروائیں, آخرت کی بھلائی کی دعا کروائیں, برے خاتمے سے نجات کی دعا کروائیں, اس کی اہمیت زیادہ ہے. ہم لوگ تو اگر دنیا بھی دعا کرواتے ہیں. حضرت امام ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے المنامات, خوابوں کے مطابق اس میں خواب نقل کیا آپ نے، یہ تیسری صدی کے بزرگ ہیں، آج سے سمجھو کہ 1200 سال پرانے بزرگ ہیں، تو اس میں ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دعا کی درخواست کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اپنی دعا میں اللہم اختم لنا بخیر یہ شامل رکھا کرو، یعنی اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کا مشورہ دیا، یہ خواب کی روایت ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں، بلکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا اللہم اختم لنا بخیر، بہت پیاری دعا ہے، آپ بھی شامل کر لیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں یہ دعا کر رہی ہے، اللہم اختم لنا بخیر، کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، یعنی میرا خاتمہ بلائی پر فرما، اور ظاہر بلائی پر اسی کا خاتمہ ہوا کہلائے گا جو ایمان دنیا سے لے کر گیا، اگر ایمان خدا نہ خواستہ ساتھ نہ رہا، ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، تو وہ پھر بلائی پر خاتمہ تو نہیں ہے نا، تو خاتمہ بالخیر، پھر اس میں دونوں صورتیں ہیں کہ خاتمہ بالخیر میں، ایک تو ایمان پر رخصت ہونا یہ خاتمہ بالخیر، اور دوسرا یہ کہ نیکیوں پر، بلائیوں پر، اور مطلب یعنی کہ گناہوں سے فارغ ہو کر، گناہ معاف ہو چکے اس طرح صاف ستھرا ہو کر دنیا سے رخصت ہوا، تو یہ خاتمہ بالخیر بہت زبردست، مدینہ مدینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماریوں سے یا بے روزگاریوں سے یا مشکلوں سے نجات کے لیے دعا مانگنا یا ماں باپ سے دعا منگوانا یا کسی سے اس طرح کی دعا کے لیے درخواست کرنا منع ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مطلب یہ کہ فوقیت آخرت کو دی جائے، ہمارے فوقیت جو ہے نا فرسٹ دنیا لاسٹ آخرت ہوتی ہے ہمارے یہاں، ہم حالانکہ فرسٹ ہونا چاہیے آخرت کی بھلائی، اور یہ اس کو ثانوی حیثیت دی جائے دنیاوی معاملات کو، یہ سمجھے خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیا عورت کے لیے عدت ختم ہونے کے بعد شوہر کی قبر پر جانا ضروری ہے؟
عورت کو تو منع ہے سر قبروں کی زیارت کے لیے، منع کیا گیا ہے، تو یہ عدت کے بعد ہو یا عدت سے پہلے ہو یا کبھی بھی عورت قبرستان نہیں جائے گی، نہ اولیاء کے مزارات پر عورت کو حاضری کی اجازت، ان کو اجازت نہیں ہے. ہاں جو حجن ہے حج کرے گی وہ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کی حاضری دے، کہ اس طرح مطلب یہ کہ بلکہ یہ قریب واجب ہے کہ بارگاہ رسالت میں عورت حاضری دے گی حج پر جائے گی، تو یہ اس کے لیے. باقی عام حالات میں جو مطلب مزاروں پہ عورتیں جاتی رہتی ہیں یہ اس کی ممانعت ہے، اس سے بچنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
چھوٹا بچہ ہے اور بیڈ پر پیشاب کر دے اور وہ سوکھ جائے، تو کیا پھر اس پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟
ایسے موقع پر اگر کوئی چادر بچھا دیا نا اس پر، جیسے بیڈ شیٹ موٹی ہوتی ہے بیڈ شیٹ بچھا دے، اب نیچے اگر کوئی نجاست ہے تو وہ رکاوٹ نہیں بنے گی، ورنہ یہ کہ ناپاک جگہیں جو ہے نا اس کی بہرحال اپنی نوستیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وضو کرنے کے بعد آستین سے پانی صاف کرنا یہ کیسا ہے؟
پہنے ہوئے کپڑوں سے وضو کا پانی صاف کرنا یا ویسے ہاتھ منہ پوچھنا یہ مناسب نہیں ہے، کہ اپنے جو بدن پر کپڑے پہنے ہوئے نا اس سے ہاتھ منہ پوچھیں گے تو اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، میموری ویک ہوتی ہے، شرم گناہ نہیں البتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سردیوں میں عموماً ہائی نیک پہنی جاتی ہے اندر کی طرف، تو ہائی نیک فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟
نماز ہو جائے گی اور مکرو بھی نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیا ایسا ہی ہے؟
اصل وہ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، طلوع ہونے سے 20-25 منٹ تک کا جو وقفہ ہے، اس میں بہتر یہ ہے کہ تلاوت کے بجائے ذکر و درود کر لے، درود شریف پڑھ لے، دیگر اذکار کرے، ذکر و اذکار وظیفے، تلاوت نہ کرے، یہ بہتر ہے. اگر تلاوت کی تو بالکل گناہ نہیں ہے، جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی پیدا ہو تو اللہ کی رحمت ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب عنایت فرما دے، میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دے. جزاک اللہ خیر.
ویاکم. بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمت. اللہ رب العزت نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے، جبکہ نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. بیٹیاں جو ہے نا یہ فائدے والی ہیں، بیٹیاں جو ہے نا یہ نیکیاں ہیں اور بیٹا نعمت ہے، اور جو نعمت ہوگی اس پر قیامت کے دن سوال ہوگا. اور ہم مانگتے ہی بیٹا ہیں، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بیٹیوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بیٹیاں فرسٹ ہیں. ویسے اب تو نعرہ لکھا ہوتا ہے لیڈیز فرسٹ لیڈیز فرسٹ، وہ ان کا جو بھی نظریہ ہو لکھنے والوں کا اور بولنے والوں کا، لیکن یہاں لیڈیز فرسٹ نہیں ہے، بیٹی فرسٹ ہے. تو اس سے کوئی اس کو مطلب انہیں کہ کمپیئر نہ کرے، بیٹی اور چیز ہے اور مطلقاً لیڈیز اور چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیرہ اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، گاڑیوں کے انجن کی ریپیرنگ کرتے وقت زیادہ منافع کی لالچ میں کئی آٹو میکینک اصلی پرزوں کی قیمت وصول کرنے کے باوجود سستے اور غیر معیاری پرزے استعمال کرتے ہیں، کیا آٹو میکینکس کا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب ارشاد فرمائے.
اگر یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی کا یا فلاں کوالٹی کا آپ کو پرزا لگا کر دوں گا اور اتنے پیسے لوں گا، یہ تو صحیح ہے. اب اگر وہ جس کمپنی کا کہتا ہے، جس معیار کا، جس کوالٹی کا وہ پرزا لگانے کا کہتا ہے، اور اب وہ پرزا نہیں لگاتا بلکہ وہ چپکے سے سستے والا لگاتا ہے جو اس معیار کا نہیں ہے، تب ظاہر ہے کہ اس نے دھوکا دیا، اور دھوکا دینا یہ گناہ ہے. تو اس طرح یہ کہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے توبہ کرنی ہوگی. اور جس کے اس طرح اس نے چیٹنگ کی، دھوکے سے پیسے زیادہ بٹورے لیے، یہ سب اس کو واپس دینے بھی پڑیں گے. اب اگر اس طرح دھوکے سے جو مال وصول کیا ہے اس نے جھوٹ بول کے، دھوکا دے کے مطلب، تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو واپس تو دینا پڑے گا، جہاں حقوق العباد کا معاملہ ہے، جہاں غصب کی صورت ہے. اور اگر وہ نہ رہے ہوں ان کے وارثوں کو دینا ہوگا. اچھا، اب اگر وارث بھی نہیں رہے یا پتہ ہی نہیں کس کس کا لیا، تو جس کا پتہ اس کو تو اسی طرح کہ اس کو دے، یا اس کے وہ فوت ہو گیا تو وارث کو دے، یا اگر باقی جو غائب ہو گئے ہیں یا یاد نہیں ہے تو اتنی رقم. اب بولے ہم کو تو حساب بھی یاد نہیں ہے کتنی رقم اس طرح دھوکے سے لی ہے، تو پھر ظن غالب کرے، یعنی خیال جمائے، غور کرے، خیال جمائے کہ میں نے اتنا مال کمایا ہوگا اس طرح دھوکے والے، یعنی کہ ان کا اس طرح دبا کر جھوٹ بول کے ان سے نکلوا لیا، تو اتنی رقم سپوز کرو کہ وہ 2 لاکھ روپے بنتی ہے، تو اب 2 لاکھ روپے یہ کسی غریب مسکین جس کو زکات دے سکتے سمجھو، تو اس کو آپ دے دیں. لیکن یہ یاد رکھیں گے اب بھی اگر وہ بندہ مل گیا تو اب دینا تو پڑے گا اس کو. وہ فقیر کو، مسکین کو دے دیے تو آپ یہ نہیں کہ فارغ ہو گئے، ہاتھ خالی ہیں، اس کو دینا ہوگا. وہ ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے دینے کا، تو اس سے کوئی ترکیب بنا لے، یا وہ خود معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا. تو یہ سب معافی تلافی کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، ورنہ آخرت میں آخرت کا حساب دیا نہیں جا سکے گا. بنی اسرائیل میں ایک شخص نے توبہ کر لی اور 70 سال تک وہ عبادت کرتا رہا، 70 ایئرز اس نے عبادت کی، اور اتنا متقی پرہیزگار کہ نہ یہ دھوپ کے وقت سایہ کرتا اپنے اوپر، دھوپ میں پڑا رہتا، عمدہ کھانے نہیں کھاتا تھا، ٹیسٹی چیزیں نہیں کھاتا تھا وہ. اس طرح اس نے نیکیوں میں، عبادتوں میں اپنا وقت گزارا. انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ توبہ سے گناہ تو سارے معاف ہو گئے تھے اور میرے پلے میں اور گناہ بھی نہیں تھے، لیکن ایک تنکا، ایک لکڑی جو میں نے کسی کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کے لیے لے لی تھی، وہ معاف کرانا رہ گیا تھا. اس کی وجہ سے اب تک مجھے جنت سے روکا ہوا ہے. اب آپ بتائیے کہ ایک لکڑی جو ہے وہ جنت کے لیے رکاوٹ بن گئی ایسے عبادت گزار پرہیزگار کے لیے. تو جو لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے، لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں، چور چوری کر لیتے ہیں، ڈاکو ڈکیتی کر لیتے ہیں، یا دھوکہ دے کر ملاوٹ والا مال دے کر جو بیچتے ہیں نا، یہ ملاوٹ والا مال بیچنا بڑا آسان ہے، لیکن جتنا حصہ زائد لیا ہے نا، اب مثال کے طور پر دودھ میں پانی ملانا، اب جب گاہک کو پتا ہے کہ بھائی اتنا پانی دودھ میں ملا ہوا ہے، پتا ہے جس کو تو اس نے لیا، اس کو بھی پتا ہے، تو یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ پتا ہے. جس کو پتا ہی کچھ نہیں ہے، کوئی اجنبی ہے اور خالص دودھ کہہ کر اس کو ٹکایا آپ نے، اور اس میں سمجھو کہ 1/4 پانی تھا، مثال کے طور پہ 100 روپے کا آپ نے لیٹر اس کو دودھ دیا، اور آپ کو پتا کہ اس میں 25% جو ہے وہ پانی ہے، 25% کوارٹر لیٹر پانی ہے نا، اور 100 روپے کا یہ آپ نے اس کو بیچا یہ کہہ کر یہ خالص دودھ ہے. اب یہ کہ خالص نہیں دیا نا آپ نے، 25 روپے تو پانی کے بھی وصول کرے نا دودھ کر کے، تو اب یہ کہ 75 آپ کے ہوئے، 25 روپے اس کے ہوئے، اس کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی کہ دھوکہ دیا، ملاوٹ. تو یوں ہمارے یہاں ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں دھوکہ ہے، کوئی چیز تو خالص ملے. یعنی کہ واقعی یعنی کہ خالی محاورہ نہیں ہے، زہر بھی خالص نہیں مل رہا، ایسا بھی ہے. مطلب خودکشی کرنے والا بھی بعض وقت بچ جاتا ہے اس وجہ سے، زہر کھا کر یا نیند کی گولیاں کھا کر، یہ خالص نہیں ہوتی. نہیں اتنا دھوکہ ہے، اتنا دھوکہ ہے. خیر خودکشی والے کا بچ جانا پلس ہے، لیکن دھوکہ دینا تو وہ بہرحال گناہ تو ہے نا. اس نے دھوکہ جو کر رہے ہیں وہ کیا پتا ہے خودکشی والا میرا زہر کھائے گا. زہر بھی بکتا ہے نا، یہ بھی دواؤں میں ڈلتا ہے، لیکن بہت ہی قلیل، اقل قلیل مقدار، بہت کم مقدار میں، مائنر. تو اس طرح مطلب یہ کہ دھوکہ جس نے بھی دیا، یہ تیل مسالے جو بھی ہیں، مطلب ہر چیز میں ملاوٹ، چاہے کل بندہ مرتا ہو آج مر جائے میری جیب بھر جائے. بہت پرانی بات یاد آئی مجھے، ماضی کی یاد. وہ جس کو کولیسٹرول نا، اس کو کورن آئل استعمال کرنا مفید بتاتے ہیں، تو وہ ایک عیسائی بھائی کورن آئل لینے گئے کسی دکان پہ، تو داڑھی ماما، تو وہ دکاندار جو تھا وہ بہرحال بات ہوتے نا، تو ارے مولانا آپ سے کیا جھوٹ بولنا تھا، یہ کورن آئل ہے نہیں، ہم یہ کورن آئل بول کے بیچتے ہیں اس کو، یہ عام تیل ہے. سچی بات کر دی اس نے. لیکن ظاہر ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دینا حلال تو نہیں ہو جائے گا، جب مولانا کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو جو منڈا نہ ہے اس کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی کو بھی دھوکہ تو نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ اگر غیر مسلم ہے دھوکہ تو اس کو بھی نہیں دے سکتے. غیر مسلم کو اگر دھوکہ دینا یہ جائز ہو جائے گا تو غیر مسلم مسلمان کے پاس آئے گا کب، اسلام میں داخل ہوگا کب؟ تو اسلام ہمارا بہت سافٹ مذہب ہے، بہت پیارا مذہب ہے، اور اس میں سب کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، غیر مسلموں کے بھی حقوق اپنی جگہ پر رکھے اسلام نے. تمہارا دھوکہ، یہ دھوکہ ہے، یہ نہیں چلے گا کسی صورت سے بھی نہیں چلے گا. بالکل صاف ستھرا مال، یا اگر ملاوٹ والا مال ہے تو یہ بول کے بیچنا ہے کہ اس میں اتنی ملاوٹ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کہے گا اتنی ملاوٹ ہے تو وہ دوسری دکان پہ چلا جائے گا، ہم سے نہیں لے گا، تو بھلے نہ لے. کل جا کر آپ کا اعتماد ایسا بحال ہوگا کہ یار یہ دکاندار ہے، یار جو بات ہے سچی بول دیتا ہے. پھر جو آپ گاہکوں کو سنبھال نہیں سکیں گے، اتنی برکت ہو جائے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ شروع میں امتحان بھی ہو جائے، لیکن ہمیشہ سچ بولا کریں، دھوکے سے بچا کریں، حلال روزی کھائیں اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کھلائیں. اسی میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سائن جی یہ عرض ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانا کیسا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ جو لگاتے ہیں وہاں پہ فتنے فساد ہوتے ہیں اور امام بھی نہیں ٹکتے، یہ بات کیسے؟ رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیر.
زکوٰۃ جو ہے نا، یہ زکوٰۃ کے حقدار کو اس کا مالک بنانا شرط ہے، ورنہ تو زکوٰۃ ہوگی نہیں. تو اگر براہ راستے نے ڈائریکٹ زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد بنا لی تو یہ تو جائز نہیں ہے نا، زکوٰۃ تو ہوگی ہی نہیں، فتنہ فساد تو بات کی بات ہے. تو زکوٰۃ کو شرعی حیلہ کر کے، یعنی کسی حقدار کو زکوٰۃ دے دی، اب اس حقدار نے وہ زکوٰۃ پر قبضہ کرنے کے بعد مسجد بنانے کے لیے دے دی، تو یہ جائز ہے، تو اس سے فتنہ فساد نہیں ہوتے، فتنہ فساد ختم ہوتے ہیں. اگر خدا رکھا تھا کسی نے زکوٰۃ کے ڈائریکٹ پیسوں سے مسجد بنا دی، تب بھی فتنے فساد کا تو وہاں کچھ نہیں ہے، تو ہم یہ کہ وہ زکوٰۃ والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کرو کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، میمن حضرات ذرا جواب دیں. بالکل آپ کا جواب درست ہے، لیکن میں آج جس کرو کی بات کر رہا ہوں وہ لفظ ہے
کرو.
کیا ہے
کرو؟
یعنی کوا. پاک و ہند میں کوے کی کائیں کائیں کو ایک خاص موقع پر بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ جب وہ گھر کی منڈیر پر آ کر کائیں کائیں کرتا ہے، یعنی شور مچاتا ہے. تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب کوا گھر کی منڈیر پر آ کر کائیں کائیں کرے، یعنی شور مچائے، تو یقیناً گھر پر مہمان آئیں گے. پرندے تو بہت سارے ہیں، لیکن کوے کو ہی یہ اعزاز کیوں حاصل ہے؟ شیخ پلیز بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
آپ نے آخر کہہ دیا کوے کو کیوں اعزاز حاصل ہے، یہ تو کس نے کہہ دیا کہ اعزاز حاصل ہے؟ کہ یہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، مہمان آتا ہے تو سر کہ وہ اپنی قسمت کا کے کھاتا ہے، اور جاتا ہے تو بندوں کے گناہ لیتا جاتا ہے. تو یوں مہمان جو نہیں ہو تو وہ اچھی نعمت ہے اللہ کی، اور یہ کوے کے کائیں کائیں کرنے سے یہ نہیں آتی، یہ تو قسمت سے آتی ہے. تو یہ لوگوں کے وہ طرح طرح کے توہمات ان کو کہتے ہیں، یہ وہم آتے ہیں، ایسی کوئی اس کی حقیقت نہیں. البتہ یہ جو کوا جو ہے نا، یہ اس کی کوئی پذیرا ہی نہیں ہے. میراج شریف میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں چیل کوا وغیرہ کو فاسق فرمایا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اپنے نفع کے بغیر انسانوں کا نقصان کرتے ہیں. جیسے چوہا کسی چیز کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی، یہ کترتا رہے گا. کترنا کینچی سے ہوتا ہے، اور کترنا دانتوں سے ہوتا ہے، دانتوں سے کترا جاتا ہے، کینچی سے کینچی سے کترا جاتا ہے، یہ فرق یاد رکھے گا. تو یہ مطلب چوہا جو ہے نا جی، بلا ضرورت چیزیں کترتا رہتا ہے، ضائع کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی فاسق ہے. تو حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ کوا اونٹ کی پیٹھ پر ٹھونگے مارتا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ جائے گا اور چونچے مارے گا، اور یہ سمجھتا ہے، اتنا چالاک بہت ہی ہے، اس کو پتا ہے کہ اونٹ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اس کا منہ کے سامنے جاؤں گا تو کچھ خطرہ ہے، لیکن پیٹھ پر تو اس کا منہ پہنچے گا نہیں. تو وہاں ٹھونگے مارتا رہتا ہے، پیٹھ پر اٹھ جائے گا، پھر ٹھونگ مارے گا، پھر اٹھ جائے گا، اور اس کی آنکھ بھی چونچ سے وہ کھودتا ہے، آنکھ پر حملے کرتا ہے اونٹ کی بلا وجہ. مطلب یہ اس کے یہ فالتو کام ہے یہ. اور لوگوں سے کھانا وغیرہ چھین کے اڑ جاتا ہے، اچھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ چھین لیتا ہے، آئے گا جھپٹ مارے گا لے جائے گا. یہ دھندا چیل بھی کرتی ہے، اور گوشت وغیرہ بھی چھین کے یوں اڑتی بھی آئے گی، وہ ٹانگوں سے پکڑ کے لے جائیے. کوا لعنت اور بدعا گھر والوں کو کرتا ہے، تو مہمان نہیں آتے اس کی برکت سے، بلکہ یہ لعنت اور بدعائیں کرتا ہے اگر کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا تو. بس یہ کوا جہاں بیٹھتا ہے لعنت ہی کرتا رہتا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جب کوے کی آواز سنتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ الا انت. اے اللہ تیری فال فال ہے اور تیری خیر خیر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عرض یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ نکاح سے پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
نکاح سے پہلے جو دعوت کی جاتی ہے اس کو ولیمہ نہیں ہے، وہ ولیمہ کہیں گے تب بھی یہ ولیمہ نہیں ہے. ولیمہ پہلی رات گزار کر دوسرے دن یا اس کے بعد والے دن، دو دن تک ہو سکتا ہے کہ ان دو دنوں میں دولہا کی طرف سے ہو کہ یہ سنت ہے. لڑکی والے کریں گے تو اب بھی یہ سنت نہیں ہے، دولہا کی طرف سے ہو تو سنت ہے، اور جبکہ اس نے سنت کی نیت کی ہوگی تو ثواب ملے گا، اور جس کو دعوت دے تو اس کو یہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، جبکہ وہاں کوئی غیر شرعی حرکتیں نہ ہوں، عورتیں مرد مکس نہ ہوں، گانے نہ بجتے ہوں، میوزک کے سلسلے نہ ہوں. آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. تو وارہ لے کے اگر سنت کے مطابق سنت کی نیت سے کوئی ولیمہ کرتا ہے اور اس میں کوئی خلاف شرع اسی بات نہیں ہے اس کی، نہ اس نے کوئی فخر و تفاخر کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے چوشا کے لیے لوگ کرتے ہیں، تو فخر و تفاخر کے لیے بھی نہیں کیا، نیک نیتی سے کیا ہے اور آپ کو دعوت دی ہے اس نے، تو اب یہ کہ یہ دعوت قبول کرنا سنت ہے اور سنت موقع ہے دعوت قبول کرنا، کہ جس نے دعوت نہیں قبول کی وہ اس نے برا کیا. اب یہ کہ جانا سنت ہے، کھانا نہ کھانا یہ اختیار ہے. اب مثال کے طور پر روزہ رکھا آپ نے، اب وہ دعوت آ گئی ولیمے کی اور دن کے وقت ہے وہ، تو آپ بھلے اس میں شریک ہو جائیں، کھائیں نہیں تو 12 منٹ بیٹھ کے چلے آئیں، چلو 11 منٹ بیٹھ لیں، مطلب ہو کر آ جائیں وہاں کچھ دیر بیٹھ کے ان کے ساتھ کہ دعوت پہ آپ چلے گئے، کہ جانا سنت تھا وہ ادا ہو گئی. آپ سنت کی نیت سے جائیں گے تو آپ کو سنت ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا. یہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی ایک سوال یہ آیا ہے کہ مسجد کی کتاب کو گھر لے کر جا سکتے ہیں کہ مطالعہ کے لیے؟
اگر وہ مسجد کے لیے وقف ہے وہ کتاب پھر تو نہیں لے جا سکتے، مسجد ہی میں اس سے استفادہ کیا جائے گا، اس کو مسجد ہی میں فائدہ اٹھائیں، اس سے پڑھیں اس کو، نہ اس میں قلم سے نشان لگانا ہے نہ مطلب اس کو کونا موڑنا ہے، کاغذ کا لوگ کونا موڑ دیتے ہیں، نہ قرآن کریم کے ساتھ اس طرح کا کرنا ہے کہ نہ کوئی لکھنا ہے نہ اس پہ موڑنا ہے. وقف کے قرآن کریم مسجدوں میں رکھے ہوتے ہیں، طلبہ کرام اس پہ بھلے پڑھتے ہیں پڑھیں، لیکن یہ کہ نہ کاغذ پھٹے اس کا، نہ کونا موڑنا ہے، نہ اس پہ کچھ اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے، نہ یہ قلم سے لائن لگاتے ہیں کہ اتنا سبق ہوا اتنا سبق ہوا. یہ وقف کا اگر مدرسے کا قرآن کریم تو بھی نہیں کر سکتے اس طرح، اور اگر مسجد کا تو بھی نہیں کر سکتے، کہ نہ نام لکھ سکتے ہیں نہ لکیریں ڈال سکتے ہیں، نہ مطلب یہ کہ اس کے صفحے موڑ سکتے ہیں، اس کو کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہم نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دے.
اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نیکیاں کرنے والا بنا دے. اس میں یہ کہ اپنی نیتیں خالص کریں، اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے نیک کام وہ کرنا ہے، اور اس نیکوں کی صحبت اختیار کریں. صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کنت، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو بری صحبت سے بچنا ہے، اچھی صحبت عاشقان رسول کی صحبت ہو، خوش عقیدہ عاشقان رسول جو ہے ان کی صحبت اختیار کریں. انشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، پھر یہ کہ نیک اعمال کا رسالہ لیں مکتبۃ المدینہ سے یا اپنے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کے خانے دیے ہوئے اس کو روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر وہ خانے پر کریں، دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو پہلی تاریخ کو جمع کروا دیں، تو انشاءاللہ اس طرح کے نیکیوں میں استقامت کی صورت بنے گی اور آپ نیک بنیں گے. تو وہ خالی چاہنے سے نہیں ہوگا. پھل پک گیا ہے، درخت پر لٹک رہا ہے، آپ حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بس گرے اور میں اس کو کیچ کر لوں، پکاؤں یا منہ کھولا کے آگ کے اندر آ جائے، تو یہ پھر آپ الانتظار، تو آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے جب تک یہ کہ اس کو توڑنے کی کوئی سبیل نہیں کریں گے، جبکہ توڑنا جائز ہو. میں ویسے ہی جنرل بات کر رہا ہوں کہ جب تک توڑیں گے نہیں اس کو تو یہ پھل آپ کے پاس آئے گا نہیں اور آپ کا لقمہ بنے گا نہیں، آپ کے پیٹ کو بھرے گا نہیں، آپ کی خواہش کی تسکین کرے گا نہیں. یہ خیال رکھنا ہے. کوشش السعی منی والاتمام من اللہ، یہ محاورہ ہے عربی، کوشش میری طرف سے اور تکمیل یعنی کمپلیٹ کرنا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ پاک اس کو پورا کرے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین جاغدوا فینا لنہدینہم سبولنا وان اللہ لمع المحسنین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو راستہ بھی صاف ہوتا چلا جائے گا ہمارے لیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے معنی یہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری اطاعت یعنی فرما برداری کرنے میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے ثواب کے راستے دکھا دیں گے. نیت صاف تو منزل آسان. اب خالی نیک بننا ہے، یہ خواہش ہے، نیک بننے کی کوشش نہیں ہے. جہاں مطلب کسی گناہ سے بچنے کا کہا جاتا ہے یار مجبوری ہے، دعا کرو. نماز نماز بالکل بہت دل کرتا ہے یار، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. ارے میرے یار، اگر فلائٹ آپ کی ہو 5 بجے صبح، فجر کی اذان سے بھی پہلے امریکہ جانا ہو، نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. اور نماز آنکھ نہیں کھلتی، فہم تو سمجھو اور غور کرو. دنیا کے لیے آپ کی آنکھ بند نہیں ہوتی اور اللہ کے لیے آنکھ کھلتی نہیں، یار کیا تماشا ہے. تو اس لیے نماز کے لیے نیکیوں کے لیے جذبہ ہوگا تو راستہ خود ہی مل جائے گا، خالی باتوں کے بڑے پکانے سے کچھ نہیں ہوگا. یعنی میں اپنی ماضی کی یاد بتاتا ہوں، پہلے ہم دوست کوڑتے رہتے تھے کہ یار کچھ کام ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے نیکی کی دعوت کے تعلق سے، یہ کام ہو یوں ہو یوں ہو، یار پر یوں کرتے رہتے تھے. آخر کار اللہ نے توفیق دی اور کام اس انداز پر شروع ہوا. تو اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں، آپ کے ساتھ کس طرح بیٹھا ہوں کہ اس وقت میں آپ سے شاید ہزاروں کلومیٹر دور ہوں، لیکن بیٹھا ہوں نا آپ کے ساتھ، گھر گھر پہنچا ہوا ہوں نا. اللہ نے وہ راستے دکھائے کہ خدا کی قسم ان چیزوں کا تو مجھے تصور ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی ترقی ملے گی نیکی کی دعوت کے کام کو، اور دنیا کے اتنے ممالک میں دعوت اسلامی پھیل جائے گی اور لاکھوں لاکھ لوگ نمازی بن جائیں گے اور ہزاروں مسجدیں تعمیر ہو جائیں گی. میں خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن یہ کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے، تکمیل اللہ کی طرف سے، تکمیل ہو جائے گی. ابھی تکمیل نہیں ہے، ابھی کمپلیٹ ہوا نہیں ہے کام، اللہ کمپلیٹ بھی کرے گا. اور جب اللہ کی رضا ملے گی تو وہ کمپلیٹ ہے، اور مل گئی نہیں مل گئی یہ پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ مل بھی جائے گی، رب راضی ہو جائے گا تو بیڑا ہی پار ہے. تو بہرحال لے کے میں ان مانو کر کے رہا، تکمیل سمجھ کر کے اب میرا کام پورا ہو گیا، اب میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں تو نہیں، میرا کام آخری سانس تک جاری رہے گا. کوئی بعید نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اس کی بھی صورتیں تو ہوتی ہے نا، مرنے کے بعد بھی جاری رہنے کی، کام تو جاری ہوتے ہیں کتابیں، دینی کتابیں، یہ مرنے کے بعد بھی کام تو جاری ہے نا، ثواب جاری ہے، صدقہ جاری ہے. تو یوں انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی نیکی کی دعوت کا کام جاری رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ظہیر احمد بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا کر اور جو میرے حق میں بہتر نہیں وہ بہتر کر دے.
بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استخارے کی تعلیم دی اسی میں یہ دعا بھی مانگنے کا ارشاد فرمایا، یا اللہ یہ اگر میرے لیے دین و دنیا اور انجام کار خاتمے میں بہتر ہو تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے اور مجھ پر آسان کر دے، پھر مجھے برکت دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین و دنیا میں اور انجام کار میں یعنی اس کے ریزلٹ میں شر ہو تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر. اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی مجھے اس کام پر قدرت بھی نہ دے اور میرے دل میں اس سے نفرت بھی پیدا فرما دے کہ چھوٹ جانے پر مجھے رنج و غم بھی نہ ہو، اس شر کے کام سے بچا کر اس کے عوض کوئی اور خیر یعنی بھلائی کا کام عطا، بھلائی والا کام عطا فرما دے، مثلا اور اس نکاح یا اس تجارت سے بچا کر دوسری جگہ نکاح یا دوسرا کاروبار عطا فرما دے. یہ جو بھی کام ہے تو اس میں یہ مانگا جا سکتا ہے کہ اگر اس میں بھلائی ہے تو مجھے مل جائے، بھلائی نہیں ہے تو مجھے نہ ملے، بلکہ اس کی خواہش بھی جاتی رہے، نہ ملنے کا مجھے رنج و غم بھی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر السنت، اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کے پیچھے ایک کھجور کا درخت ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. اس کھجور کی بڑی پیاری نسبت ہے، ہمارے سرفراز بے کا گھر ہے، انہوں نے بتایا کہ 30 سال پہلے ان کی امی جان نے مدینہ پاک سے آئی ہوئی کھجور اجوا کی گٹھلی ایک گملے میں لگائی تھی اور اللہ کے کرم سے وہ پودا بنا اور آج وہ پودا بنتے بنتے پورا کھجور کا درخت بن چکا ہے. یعنی یہ سمجھے کہ اجوا شریف کا یہ درخت ہے اور نسبت اس کی مدینہ پاک والی ہے اور اس گھر میں ماشاءاللہ یہ خوب برکتیں لٹا رہا ہے. امیر السنت سے یہ سوال کرنا تھا جو ہمارے اسلامی بھائی کی طرف سے بھی ہے کہ جیسے مدینہ پاک کی کھجوروں کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، ان کی کوٹلیاں نہیں پھینکتے اور مطلب ان کا احترام کرتے ہیں، تو کیا اسی طرح اس درخت کا بھی ہم محبت بھرا انداز رکھیں گے، اس کی کھجوروں کی گٹھلیاں پھینکیں گے نہیں؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو آپ کے ساتھ چل مدینہ کی سفر مدینہ کی سعادت عطا فرمائے.
ماشاءاللہ عشق دے چل رہی نمبر لائے گئے عقل مندا اے وہی عمرہ گالیاں. مدینہ کی نسبت سے مدینہ کی چیزیں آتی ہیں تو ہم اس کا ادب کرتے ہی ہیں نا. اب تسبیح ہے دنیا کے کسی بھی ملک سے آئی ہے اور مدینہ سے ہو کر جب آتی ہے تو مطلب مدینہ کی تسبیح ہے، اس کا ادب کرتے ہیں. تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ کھجور شریف جو ہے جو اجوا شریف کی گٹھلی سے جیسا کہ یہ بتایا گیا تو یہ درخت جو ہے وہ عطا ہوا ہے، تو یقیناً اس کا احترام ادب کار ثواب ہی ہوگا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں سے نسبت ہے. البتہ یہ کہ اجوا کے جو فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے وہ یہاں منطبق ہوں گے یا نہیں، یہ یعنی کہ وہاں مانے جائیں گے نہیں، اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ مدینہ شریف جو کھجور پیدا ہوتی ہے اجوا شریف اس کے تو ہیں اپنے فضائل، لیکن یہ کہ یہاں کم از کم ادب تو کریں گے ہی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدنا صدیق اکبر کو جہاں بہت سارا شرف حاصل ہوئے وہاں وہ یار مزار بھی ہیں، نبی پاک کے ساتھ روضہ انور میں موجود ہیں. اگر ہمیں بھی جنت المقی میں تدفین چاہیے ہو، مدینہ میں موت چاہیے ہو، تو کوئی وظیفہ کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم کیسے اپنی زندگی کے آخری ایام وہاں گزاریں اور وہیں ہمیں موت بھی نصیب ہو جائے اور جنت المقی میں مدفن نصیب ہو جائے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو قسمت کی مطلب یعنی کہ ظاہر ہے کہ ہے نہیں، وہ تو گنجائش ہی نہیں ہے. اب تو مزار شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ ہے، وہاں بارگاہ رسالت میں دونوں حاضر ہیں، شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ان کی قسمت پر واقعی رشک ہے اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے تو باقی تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی وہاں جرت نہیں کر سکتا، بادشاہ تو یہ حضرات ہیں. جو خیر تو اب یہ کہ جنت البقیع یہ تو ظاہر ہے کہ سب کے لیے مسلمانوں کے لیے، لیکن اب اس میں بھی جس کے مقدر میں ہو. وہاں بھی توسیع ہوتی گئی, بہت توسیع ہو چکی ہے. اب تو شاید عام حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والوں کو پتہ نہیں, مت تدفین کی اجازت بھی دے رہے نہیں دے رہے, یا شاید کچھ نہیں دے رہے سنائی ہے, تو اللہ بہتر جانے. لیکن بعضوں کو مل جاتی ہے, پھر بھی ترکیب بن جاتی ہے جس کے نصیب میں ہو. اعلی حضرت نے خیر سے مدینہ شریف میں دفن ہونے کی دعا مانگی ہے. یہ لفظ خیر جو ہے نا, یہ اب میری سمجھ میں آیا ہے کہ لفظ خیر صرف دفن ہونے کی نہیں, خیر کے ساتھ دفن ہونے کی, ورنہ یہ کہ پروسیجر بہت لمبے وہاں دفن ہونے کے لیے آج کل. تو اللہ کرے خیر سے کوئی صورت بن جائے کہ جنت الوقیع میں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر ہے, شفاعت نگر کی ہے. تو اللہ ہم کو نصیب کر دے. تو اس کے لیے بندہ دعا کرتا رہے, اگر سچی نیت ہے, سچی تڑپ ہے, تو کوئی بعید نہیں کہ دنیا میں کہیں بھی فوت ہو, کہیں بھی دفن ہو, وہ جنت الوقیع میں منتقل ہو جائے, ٹرانسفر ہو جائے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو اللہ کرے کہ سبز سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں, جلوہ محبوب میں شہادت نصیب ہو, اور جنت الوقیع کا کوئی کونا عطا ہو جائے ذہن نصیب.
حضور عرض یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو ہے کہ تم میں جس سے ہو مدینے میں مرے, تو اگر بقیہ پاک کی تو قبر کی تو بات ہی کیا ہے, اگر وہاں ذی قسمت خیر سے تدفین ہو جائے, لیکن کیا یہ فضیلت اگر بقیہ پاک جو قبرستان ہے اگر وہاں کے علاوہ مدینے پاک میں کہیں اور تدفین بھی ہوتی ہے, تو یہ جو حدیث پاک میں ہے تم میں جس سے ہو مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا, تو اس حدیث پاک سے اس کو یہ برک فیضان ملے گا, بشارت اس کو بھی نصیب ہوگی؟
بظاہر تو یہی ہے کہ مدینے میں مرے, اب ہو سکتا ہے مدینے سے باہر اس کی تدفین ہو جائے کسی وجہ سے. اور بقیہ شریف کے بھی اپنے فضائل کم نہیں ہیں کہ کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہاں مزارات, پھر اہل بیت اطہار, اور نہ جانے کیسے کیسے اولیاء کرام تابعین وہاں آرام فرما رہے ہیں. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قیامت جب یعنی حشر ہوگا, اٹھیں گے لوگ, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے مزار فائض الانوار سے, پھر قبر مبارک سے نکلیں گے, سب سے پہلے باہر نکلیں گے سیدھے ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدھے کے ساتھ جو دوسرا ہاتھ ہے اس کی طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, اور پھر پیچھے جنت البقیع میں جو دفن ہوئے ہیں وہ پیچھے. تو یہ جو مطلب ہے کہ مبارک جلوس جو محشر کی طرف جائے گا نا, تو اہل بقیع سب سے یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے, پیچھے ہوں گے. کاش تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں مطلب ہے کہ قرب مل جائے ہم کو, نزدیکی نصیب ہو جائے. جنت البقیع میں جو مطلب دیکھا گیا گورکھنوں نے, جو مطلب یعنی کہ اس حاجی عبدالحبیب کا بھی ایک کلپ سنا تھا, اور اس کے علاوہ میرا بھی ایک گورکھن سے ملاقات ہوئی تھی, تو اس کے بھی مطلب یعنی جو سمجھ پایا ہوں کہ وہاں مطلب نہ اس نے سانپ دیکھا نہ بچھو دیکھا, وہ جو قبریں کھودتے ہیں نا وہاں جسم انہوں نے دیکھے, ترو تازہ جسم بدن قبر کھودنے میں نکلے ہیں. تو یہ وہاں سانپ ہوتے ہیں نہ بچھو ہوتے ہیں نہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, یہ آنکھوں سے دیکھے جانے والوں کے مطلب یعنی کہ بیانات ہیں. جو گورکن ہوتے ہیں قبریں کھودتے ہیں, تو اور وہ ایک گورکن کا جو حاجی عبدالحبیب کو جس نے بیان دیا, اس کا کہنا کہ میں تو مطلب یعنی کہ قبر میں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں کہ قبر کھودتے ہیں نا ہم تو ویسے ٹھنڈک ہوتی ہے, میں تو سو جاتا ہوں, حالانکہ ہم اپنے وطن کی قبر میں تصور بھی نہیں کر سکتے کیا ہم آنے سوئے اس میں, اور کوئی سوئے اس کو نیند بھی آئے. لیکن یہ کہ بقی بقی آقا کے قدموں کی مطلب, اچھا مزے کی بات ہے کہ آقا کے قدموں کی سیدھے میں آئی ہے نا, یوں تو ایک قدموں میں ایک محاورہ بھی ہے, لیکن بقی کی شان یہ کہ یہ باب بقی بنا ہوا ہے, یہ بعد میں بنا, پہلے باب جبریل اب بھی ہے, لیکن باب جبریل سے مطلب سامنے بہشتی گلی ہوتی تھی, اس میں سے ہم لوگ بکی شریف میں حاضر ہوتے تھے. اب وہ سارا مطلب یعنی کہ نقشہ بدلا ہوا ہے, لیکن یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی سیدھ میں, کیونکہ بابے جبریل قدموں کی طرف ہے, اب باب البقی بن گیا ہے قدموں کی سیدھ میں, ایک نیا باب کا اضافہ ہوا. اس کو بھی کافی سہل ہو گئے, مسیح نبوی شریف کی بات کر رہا ہوں, باب البقی تو اس کے سامنے جنت البقی ہے قدموں میں. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ پاکو ہند یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی سیدھ میں, اور پاکو ہند کے مسلمانوں میں جتنا عشق رسول دیکھا ہے یہ تجربے کی بات ہے, شاید دوسرے ملک والوں میں اتنا نظر نہیں آتا. یہ بھی میرے آقا کے قدموں کی برکت. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ تو ہند میں ہوتے تھے نا, اس وقت تو پاکستان بنا نہیں تھا. تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا تو ایک پیارا شعر بھی ہے نا, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اور اعلی حضرت کے ایک غلام نے عرض کیا ہے, اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. ہم تو آقا کے قدموں میں الحمدللہ, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے زمین یزن میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائیں جانب پر حضرت ابوبکر صدیق ہے اور دائیں جانب کے دوسرے والا ہاتھ ہے, آپ نے وہاں فرمایا الٹا ہاتھ نہیں فرمایا, تو اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملہ سیدھے سیدھے ہیں, تو اس لیے میں تھوڑا رک گیا, میں نے کہا یہاں کیا بولوں. آپ سمجھ بھی گئے ہیں لیکن سمجھ کر شاید دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں یا کنفیوژن دور کروانا چاہتے ہیں, چلو یہ بھی اچھی نیت ہے, اگر ہے تو کار ثواب ہے. وہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اللہ پاک کے بارے میں, انبیاء کرام, صحابہ, اولیاء کرام, اہل بیت اطہار, ان کے بارے میں جو بھی الفاظ بولے جائیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بہتر اور ادب والے الفاظ ہوں. اب نہیں کبھی جمتی, کبھی یہ تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس کو آگے نقل کر کے بڑھانا بھی پڑتا ہے, دل نہیں مانتا تب بھی. تو اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, میری اس طرح کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی یعنی کہ بے ادبی کا شائبہ نہ ہو. بے ادبی بھی نہیں ہے کیونکہ مراد وہاں وہ تو وہی ہے نا لیفٹ, لیکن لفظ ہے الٹا جو ہے نا, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا دل نہیں کرتا, سیدھا ہی سیدھا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر وہ سیدھی نظر رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی مذاکرہ جب لائیو چل رہا ہوتا ہے تو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی چل رہا ہوتا ہے, تو اس کے کمنٹ میں بعض اسلامی بھائی جو ہیں سوالات کرتے ہیں, تو وہیں پر کچھ لوگ ان سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات اس میں بحث و مباحثہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو اس طرح مدنی مذاکرہ دیکھنے والے یہ اکثر کمنٹ میں ہی لگے رہتے ہیں, تو ایسا کرنے والوں کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیر, رہنمائی فرما دیں.
ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے, یہ واقعی یعنی کہ پھول برساتے رہتے ہیں, سبحان اللہ ماشاء اللہ, کچھ نہ کچھ بھی سوال جواب بحث مباحثہ مناظرہ یہ سب چل رہا ہوتا ہوا. تو پھر علم دین کی جو روح ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گی, کیونکہ جو بولا جا رہا ہے وہ تو آپ نے ذرا بھی سمجھا انگڑائی بھی لی تو وہ تو آگے نکل جائے گا. جو بولا جا رہا ہے کسی کی طرف دیکھا, اشارہ کیا کہتے کیا بول رہا ہے, وہ بولنے والا آگے نکل گیا, اب آپ بھی کنفیوز گیا, ارے بولا کیا, بھی ذہن سے نکل گیا. تو اس کے علم دین کی باتیں اس کو تو یکسوئی سے اور ایک دھیان سے کان لگا کر سننا چاہیے, اور اس وقت کچھ بھی کام نہ لے, جس کو بولتے ہیں نا سانس روک کے سنیں, اگر یہ ممکن نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, تو ہی سمجھ میں آئے گا, ورنہ تو پھر غلط فہمیاں ہوتی رہیں گی. حلال و حرام, حرام کو حلال, یہ سمجھ میں آئے گا. پھر اللہ کرے کہ ہم مطلب ادب کرنے والے بن جائیں, تو دیگر پیجز والے بھی اور اپنے مدنی چینل دیکھنے والے بھی, چلو مدنی چینل پر اس طرح ہاتھوں ہاتھ ان کے کچھ اشارے اور پھول تو نہیں برستے ہم لوگوں پر, تاہم یہ کہ وہ بھی تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. مدنی چینل جو گھروں پہ دیکھے جا رہے ہیں نا, اس میں یکسوئی تو اس کو ملے گی, جو اکیلا دیکھ رہا ہوں نا تو یکسوئی مل سکتی ہے, اگر دکیلا ہے کچھ نہ اشارے کنائے میں بات چیت ہوتی رہے گی, امکان قوی ہے اس کا. یا بچہ آ کر نپٹ جائے گا تو بچوں کی امی بلائے گی کہ اپنے بیٹے کو سنبھال, یہ ناک میں دم کر دیا اس نے. اب ناک میں دم نکالنے جائیں گے اس تک اس وقت تک آپ کی بہت ساری مطلب جو یہ جو باتیں ہیں نا وہ نکل جائیں گی آگے. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے یہ جو چھیڑتے ہیں نا اعتراض کرتے ہیں یہ آپ کے اپنے نہیں ہوتے, عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ آپ کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں کہ یہ اگر سنتا رہے گا نا, شیطان سمجھتا ہے کہ یہ اگر مدنی چینل پر جو بیان کیا جا رہا ہے, جو جوابات دیے جا رہے ہیں, یہ یکسوئی سے سنے گا تو اس کو مجھ سے نفرت بڑھے گی. شیطان یہ سمجھتا ہے, شیطان سے نفرت بڑھے گی. اتنا علم دین ہمیں نصیب ہوگا, نیکی کا جذبہ ملے گا, شیطان تو پریشان ہوگا. تو شیطان جو ہے نا ایسو کو یوز کرتا ہوگا کہ تو یار کوئی مناظر نقطہ چھیڑ دے, ابھی ہے تو نادان دوست, یا ابھی تجھے جواب دینا شروع کر دیں گے اس میں بہت ساری باتوں سے, میں ان کو محروم کر دوں گا, تو میرا دوست. تو یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں یہ مناظرے کے لیے, یہ چھیڑ دے, ان کی اتنی عقل نہیں ہوتی ان میں کہ یہ مناظرہ گاہ نہیں ہے جی. یہ مطلب مدنی چینل بس دیکھ رہے ہیں کو دیکھنے, تو تم اب یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے, دیکھنے بھی نہیں دیتے. یہ دیکھتے شاید اسی لیے ہوں گے کہ کوئی ایسا پوائنٹ ملے کہ ہم اس کو اٹھائیں, اور مطلب یہ کہ ان لوگوں کی جو فیس بک وغیرہ کے ذریعے دیگر پیجز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ان کی توجہ بٹائیں, اور جو تھوڑا بہت ہم ان کو محروم کرنے میں کامیاب ہوں. تو جو ایسا کرتے ہیں مہربانی کر کے وہ بھی نہ کریں. آپ دیکھیں تو صحیح, آپ پورا دیکھیں, آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, نفع ہوگا, آخرت کی بہتری ملے گی. اور یہ کرتے رہیں گے تو آپ کی آخرت کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی ثواب بھی نہیں, الٹا مطلب آپ کی آخرت کی بربادی کا سامان ہو رہی ہے. اور یہ آپ کو شیطان کروا رہے, آپ سمجھتے نہیں ہیں. شیطان جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. تو آپ کھلے دشمن کے چکروں میں نہ پڑیں, مہربانی کر کے مطلب نیکی کا جہاں بھی کام ہوتا ہو اس میں تعاون کریں. تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم رکاوٹ نہ بنے, یہ آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی بہتریاں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو مطلب جن کو خود اعتراضات نہیں ہیں صرف دیکھنا چاہتے ہیں وہ مہربانی کر کے ایسوں کو بالکل جواب نہ دیں, جواب میں آپ کا نقصان ہے. ان کو جو کرتے ہیں کرنے دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakara. The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakara. Here it is Madani Muzakara.